آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں. ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے ہیں 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامی, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے آپ کے جانے پہچانے ثاقب الاسلام. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں, آپ کو یاد دلا دوں کہ اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ سہولت حاصل ہے ہمارے سننے والوں کو مفت کال کرنے کی. نمبر ہے 0800-777-779. تو آپ جب بھی چاہیں آپ کال کیجیے, اور اگر موبائل سے کریں گے تو اس میں آپ کو پیسے پڑیں گے, لینڈ لائن سے کریں گے. مطلب آپ یہ ہماری سہولت لینڈ لائن کے لیے ہے, لیکن کال آپ جس سے بھی چاہیں کر سکتے ہیں. اب ہم اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کریں ایک بار اور آپ کو بتا دیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے کہانیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں, جس کے پتے ہم ایک سیکنڈ میں آپ کو لکھواتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کہانی ہمیں بھیجیں اس کی کاپی رکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ اگر ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کرنے کے لیے منتخب کریں, یعنی وہ مقابلے میں منتخب ہو جائے, تو اس میں ٹیلیفون نمبر کا ہونا شرط ہے, آپ کے پاس کاپی کا ہونا بھی شرط ہے, تاکہ آپ اپنی کہانی ریکارڈ کروا سکیں. تو لیجیے پتے آپ کو ہم سنوا دیتے ہیں, نوٹ کر لیجیے کہانیاں بھیجنے کے پتے.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں. ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. آپ میں سے کچھ لوگ فیس بک پر بھی اپنی کہانی پوسٹ کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوشش کیجیے کہ کہانی اردو رسم الخط میں لکھیں اگر فیس بک پر, کیونکہ جب آپ رومن اردو لکھتے ہیں تو بہت دشوار ہوتی ہے پڑھنے میں ہمارے لیے, لیکن بہرحال میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی. اچھا آج کی پہلی کہانی ایسے واقعے سے تعلق رکھتی ہے جو بہت ہی افسوسناک تھا. پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, ایک چرچ میں دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, بہت سے لوگ زخمی ہوئے, اور پورے ملک میں اس کی شدید مذمت ہوئی. ہر نسل سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس وحشیانہ واقعے کی مذمت کی تھی. تو اسی وقت ہم نے ایک کہانی ریکارڈ کی تھی, اور وہ کہانی ہم نام ان کا ساجد دے دیتے ہیں ان کو, کہانی سنانے والے کو, جنہوں نے اپنے خاندان کے ان کے خاندان کے افراد زخمی بھی ہوئے, جان بحق بھی ہوئے. تو ان کی کہانی ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ آپ سے باتیں بھی ہوں گی. تو ایک हमारी कहानीकार हमारे साथ भी हैं, उनसे भी आपका तारुफ होगा, लेकिन ये अलमनाक कहानी जो है ये आप सुनिए साजिद की जुबानी, जो उन्होंने पिशावर से हमें सुना है।
नहीं, मैं चर्च में मौजूद नहीं था, अलबत्त मैंने जाना था, लेकिन हमारे कुछ अजीज आ रहे थे कराची से ना, तो बस वो तैयारी करते करते मैं तैयार था बिल्कुल जाने के लिए, मेरा तो चर्च ही वो है।
अच्छा।
तो बस उनकी वजह से कोई रुकावट बीच में आ गई, जिसकी वजह से फिर मैं घर में रह गया। तो उसके बाद जब ये हादसा सुना तो हम लोग सीधा चर्च की तरफ आ गए, जाके उधर जो हालात देखे, फिर उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल गए जो हालात हमने देखे, मतलब उस दिन इतवार का दिन था और असल में सब लोगों की छुट्टी थी, तो ज्यादातर उनके डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन जितने हमारे क्रिश्चियन नर्सिस थी उनका यही था कि जैसे जैसे उन्हें पता चला वो खुद भाग के जाती रही, और मतलब के ट्रीटमेंट जो मतलब उनसे हो सकता था, यहाँ तक कि मतलब जिस जो जो हॉस्पिटल मतलब उनका ये हॉस्पिटल नहीं है, मतलब जो इसमें वर्क नहीं करती, दूसरे हॉस्पिटल्स में है, वो भी भाग भाग के इसी हॉस्पिटल्स की तरफ आ रही थी। वो डॉक्टर्स बहुत ही कम थे, मतलब के ना होने के निस्बत थे, तो जाहिर सी बात है वो मतलब प्यार मोहब्बत तो है, हम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपनी बहन को या अपने भाई को या जितने बच्चे गिरे हुए मतलब सही तरीके से उठा के उन्हें डालते जाएं, लेकिन ये है कि बाहर का जो बाजार है उन लोगों ने हमारे साथ हेल्प की है, इसमें कोई मतलब छुपाने की बात नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी मुसलमानों ने हमारे साथ कोई ऐसा मतलब प्यार मोहब्बत से नहीं रहे या उन्होंने कोई हाथ बीच में नहीं डाला। हाँ, वो खुद लोग भागे, उन्होंने अपनी दुकानों में से कार्टन उठाए, मतलब ये कपड़े के कार्टन जो होते हैं उससे मतलब डांपा, उन फिर गाड़ियों में डाला, हमारे साथ बहुत हेल्प किए लोगों ने, ये जो आम हमारे शहरी हैं।
बिल्कुल।
अब लेकिन ये जो है ना हॉस्पिटल के इंतजाम से, उससे मैं थोड़ा सा वो हूँ, मेरी भाभी थी, मेरा भाई था, और सिस्टर जो है वो अभी बहुत ज्यादा सीरियस है, उसकी एक टांग तो बिल्कुल ही राइट साइड की जो टांग है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है तकरीबन, हिसाब से उन्होंने कहा कि सिर्फ इसकी जो रगें हैं वो चल रही हैं, डी जो है ना बीच की वो सारी फ्रैक्चर है, तो दूसरी जो हड्डी है उसमें मतलब जो छरे वगैरह लगे वो तो मतलब थोड़ी सी काबू में आ गई है, लेकिन ये जो फ्रैक्चर हुई है इसे मतलब नहीं छेड़ना, जब भी इसे होश आती है रात को तो वो बिल्कुल सोई नहीं है। बस मेन बेस जो है हमारा क्रिश्चियनिटी का ये पीस और लव पर है, लेकिन मतलब अगर देखा जाए हम हर वक्त इस मुल्क के लिए जो है ना दुआएं करते हैं कि खुदा इसे बचा ले, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी सिटीजन है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
सिटीजन के होने के नाते हम लोग के लिए दुआएं चर्चेज में हर जगह पे दुआएं वगैरह, मतलब जहाँ पे भी आप किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग भी उधर आते थे अपने लिए दुआएं करते थे, मतलब तो अब ये पता नहीं है ये कौन सा आदमी था जिसने मतलब इस तरीके से ऐसा हमला किया। देखें आप मुझे बताइएगा, ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद मतलब कि ये कहाँ से ये सामान वगैरह आ जाता है उस जगह तक, कैसे पहुंच जाता है हमारे पैदा होने से पहले के ये चर्च है, लेकिन अब फिर एक दफा ये इस झटका हमें लगा चर्च में, जब वो लोग चर्च मतलब ऐसे होता है कि आखिरी कलमात होते हैं ना, तो साथ में एक कैथलिक चर्च भी है हमारे साथ।
अच्छा।
तो कुछ लोग अजीज हमारे उधर भी होते हैं, मतलब सारा एक खानदान ही है हमारा एक हिसाब से, जितने भी चर्च में आते हैं, आपके चर्च मस्जिद में सिर्फ आदमी जाते हैं, लेकिन हमारे इधर जो है ना इधर पूरी पूरी फैमिली एक एक चर्च में जाती है
जी।
तो उन्हें फिर ये होता है कि चलो ये साथ में ही चर्च है तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी लगता है और जल्दी खत्म हो जाता है। उधर से भी कुछ लोग इस चर्च में आते हैं, चलो अपने अजीज होते हैं, इतवार का दिन है, सबसे मिलके इसी चर्च में, इधर से फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो कांग्रीगेशन इस चर्च के तकरीबन 600 से 700 लोग होते हैं इस चर्च में।
अच्छा।
इसके अलावा मतलब जो लोग उन चर्चेज में से खत्म होके वापिस चर्च में आते हैं, इधर से मिल मिला के फिर अपने अपने घरों को जाते हैं, तो कांग्रीगेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जगह बहुत कम है, लेकिन ऐसे खड़े होते पता ही नहीं समा जाती है सारी मतलब मखलूकात ऐसे समा जाती है। उस दिन ऐसे हुआ था कि वो चर्च वगैरह करके आखिरी कलमात हुए, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल आए कि किसी ने शुक्रगुजारी की देख वगैरह दी थी। इस चर्च में हर इतवार या एक इतवार छोड़ के दूसरे इतवार शुक्रगुजारी के लिए लोग देख आते हैं ना
चावलों
की, तो वो लोग बाहर आए हुए थे कि चलो खड़े थे, बहन के साथ खड़े थे भाभी, तो इतने में उसका हस्बैंड बाहर आया तो
अपने हस्बैंड को कह रही थी कि तुमने कभी मुझे चावल नहीं खिलाए तो जाओ मुझे चावल लेके दो। तो उसका हस्बैंड कहता है चलो मैं हाथ धो के ना तो जाता हूँ चावल लेके आता हूँ। इतनी देर हुई है कि वो हाथ धोने के लिए गया और उधर बम ब्लास्ट हुआ, पहले बहन गिर गई, छरे वगैरह लगे साथ में वो भी गिर गई, और बहन गिरी तो दूसरा बम चला तो उसके साथ बहन भी नीचे गिर गई और भाभी बहन के ऊपर गिर गई हुई थी। तो वो फिर उसमें भी हिम्मत नहीं पड़ी थी, फिर मुझे फोन आया कि यार ऐसे ऐसे वाकया हो गया। फिर मैं जल्दी से उधर पहुंचा तो जो हालात वाकयात देखे तो बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी किसे बंदा उठाए और किसे ना उठाए। मेरी बड़ी बहन शादी हो चुकी हुई थी उनकी और बेबी बॉय था उनका जो एक्सपायर हो गया, तो उनके उनके ससुराल जो सो रहा है उसको भी चोटे वगैरह हैं लेकिन वो घर में चला गया। इनके जो देवर हैं उनकी आंख ही पता नहीं अब सही हो जाती है कि नहीं, लेकिन लोगों का कहना अभी तक मैं उधर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उन्होंने आंख एक निकल गई है, जाया हो गई है। ये तो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा वाकया इधर होगा, कभी हो सकता है, कभी ऐसा वाकया इस चर्च में नहीं हुआ। हाँ एक दफा पहले बहुत ही अर्सा पहले हमने सुना था कि हमारे कुछ अजीज बताया करते थे कि हम लोग चर्च में बैठे हुए थे तो उसकी बाहर की दीवार के पास की कोई रख गया था बम, तो उसने उधर ही वो मतलब उसी जगह पे जाया हो गया हुआ था। हमारे बड़े अजीज बताते हैं ना अपने वक्त बातें बताया करते थे, कहते हैं कि वो हम लोग अंदर बैठे हुए थे और वो चर्च के बाहर ही वहां पे ही एक्सपायर हो चुका हुआ था, तो वो फिर टीम वगैरह ने देखा ये तो बम पड़ा हुआ है। तो लेकिन अब ये जो वाकया देखा तो इसने तो हमें हिला ही दिया एक हिसाब से, मतलब यहाँ पे आज तक हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इधर ऐसा वाकया होगा। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बहन के ससुराल की तरफ सही तरीके से नहीं जा सका, हॉस्पिटलों में कभी एक के पीछे भागो कभी दूसरे के पीछे। बहुत ऐसे खानदान है, बहुत सी स्टोरियां, अब मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा, लेकिन अभी तक कोई हमें खास नहीं पता चल रहा। इतने इतने खानदान के खानदान ही डूब गए, पता ही नहीं है कौन किधर है।
बस अपने दिल को बस क्या बताऊं, इसमें कोई सब्र वक्त ही देगा आपको, लेकिन बहन को भी मेरी तरफ से पूछिएगा और अपने भाई साहब को भी पूछिएगा मेरी तरफ से, ठीक है
जी? जरूर मैं
कह दूं। ओके बच्चे, खुदा हाफिज।
थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रब्ता करके 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामिन आपने सज्जाद की कहानी सुनी, और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं कि वो सरवरदे खुदा उनके खानदानों को जो भी हादसे हुए। हमारे माशरे में ऐसे वाकयात होते रहते हैं और हर मजहब के और मुख्तलिफ फ़िरकों के लोगों के साथ होते हैं, और उसकी मजम्मत जो अच्छी बात यह है, जो मुसीबत आती है कि उसमें हर जानिब से मजम्मत की जाती है और लोग आवाज उठाते हैं। तो आम आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, मिलकर रहना भी चाहता है, लेकिन होता है कि कुछ जो तकलीफ पसंद लोग होते हैं वो करते रहते हैं। बहरहाल हम दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं अपनी, और ये कहानी शमसा साहबा की कहानी है। और इस कहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये खुद एक राइटर हैं और हमने इन्होंने इस तरह की कहानी नहीं लिखी अपनी, जिस तरह की कहानी आप सुनते हैं कि पूरी आप बीती तो है ये, लेकिन इस आप बीती में जो एक लिखने वाले का नुक्ता नजर होता है, जो उसकी फिक्र होती है, और जब वो अपनी जिंदगी के किसी वाकई से दूसरे की जिंदगी को बेहतर तौर पर जानने लगता है, वो पैगाम आप इस कहानी में देखेंगे। और मैं चाहूंगी कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी दूसरों की जिंदगी के वाकयात को इसी तरह समझें कि किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, और जब हमारे अपने साथ पेश आते हैं तो हम उनको ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। तो दीजिए सुनते हैं शमसा साहबा से उनकी कहानी।
गई उम्र को जो मुड़ कर देखा तो धर्मका की जिंदगी की लातादार हसी पता थी, जिसमें कौसो कजा के रंगों फेरा हो रही थी। स्कूल के गोशे गोशे और करीब करीब आधी दुनिया का सफर, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शौकियां होश संभालते ही मुख्तलिफ जगहों का सफर, पता ही नहीं चला कि जवानी और बुढ़ापे की आमद कब हुई। और अब मैं उन यादों से अपनी आंखें चुरा रही हूँ और आंखों में वो उनकी शमें जला रही हूँ। अब कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी अकलक ऐसी करवट लेगी कि सब कुछ तार तार हो जाएगा। 24 जनवरी 2003 का सूरज यूं छपा के लेकर आया कि बप्पल किसी से सीखे के आसमान ही सबसे ऊपर। पहले तो मैं कुछ समझ ना पाई, लेकिन वक्त ने सब कुछ समझा दिया कि बीबी इस कुछ फहमी में हो, तुम एक औरत हो, सिर्फ एक औरत, औरत जिसके मुख्तलिफ रुतबे हैं, जो बहन है, बेटी है, बीवी है, फिर माँ है। कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत का बताकर जज्बात से बल्कि मेरा ख्याल खेला ही जा रहा है, खूबसूरत जुमलों से बहला ही जा रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तो लोगों ने एक बिल्कुल नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसको शायद मैं जिंदगी में पहली मरतबा इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो नाम है बेवा का। इस नाम के रुतबे को जानना चाहा तो दिमाग की नसें दुखने लगी। मैंने सर को झटका दिया और ना जाने कितने चेहरे देखे जिनकी चुपटी निगाहों की ताब मुझसे बर्दाश्त हो सकी। ये सब वही तो हैं जो मुझे पहले को समझाने की कोशिश करती थी, अपने मसाइल बताती थी और मैं लिखती थी और फिर सुनी सुनाई बातों तरह नजरअंदाज कर देती। कभी ये ना सोचा था कि मुझे भी इन कैफियत से गुजरना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए कि जब हमारे पास इर्द गिर्द कुछ भी ना हो तो होने का तसव्वुर नहीं देता। शहर की ताजियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ था, गिरियाजारी कर रहा था। हाय हाय, बेचारे का कोई बेटा भी नहीं, वरना इस होटल को वही चला लेता। वरना बताओ, इतना सरमाया लगाया और देखो शुरू ही हुआ था कि बेचारा चला गया। देखते ही देखते इन बातों ने दिमाग को सुन कर दिया, जो कि उस वक्त तक दिमाग में ये खनाज भरा हुआ था कि मैं तो बड़े बड़े पर रह चुकी हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भला मैं क्यों नहीं ये सब काम कर सकती। लेकिन ये घमंड इतनी जल्दी उतर जाएगा मैं समझ भी नहीं सकती थी। ये सारे दावे अब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कदम कदम पर बिला जवाब पेश आने वाली रुकावटें और मुश्किल इस तरह आई तो मेरा दिमाग शर्द हो रहा था, जिसमें बोल चल था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कहीं थोड़ी बहुत रियायत के लिए कोशिश की गई वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। झाक के तीन पात आखिरकार होटल से यही निकला कि मैं उन नमसाइद हालात में कोई कारोबार नहीं चला सकती। कर्जों के बोझ को अदा करने के बाद फिर मैं भी एक आम औरत बन गई और एक आम औरत की तरह अपनी बेटियों की शादी और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने की जद्दोजहद में शामिल हो गई। वो तमाम चीजें अब मेरे बहुत करीब आ गई, जिनमें एक को शोहर से गुस्से में तलाक दी गई थी और एक मुतरमा तो पता चला कि अपने शोहर छोटे भाई बहनों को पालते पालते उम्र के उस हिस्से में चली गई थी तो उनकी शादी मुमकिन नहीं थी। उनकी आंखें मुझे याद आई जो बहुत पहले मुझसे कहती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्या कहेंगे। एक दिन उन्होंने फोन पर कहा था कि मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा दो। मैंने कहा तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, दूसरे की क्या जरूरत है। बोली सुना है कि एक बेवा के पास एक घर हो तो उसको रियायत मिल जाती है। मेरे तो शादी नहीं हुई भी और मेरे पास कोई और ठिकाना भी नहीं, सिर्फ यही रहने का ठिकाना है और इसके ऊपर इतना टैक्स आ गया है, मैं क्या करूँ। अब तो बाहर ये घर है, अब इसका टैक्स दूँ या इज्जत से जिंदगी गुजारूँ। इन दिन ब दिन तुम्हें पता है कि टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर हो रही है। किसी से सुना तो बेवाओं को एक घर पर छूट मिलती है, तो अब मेरा फर्जी नाम बेवा लिखवा कर शनाख्ती कार्ड बनवा दो। मैं हंसी और मुझे पता नहीं था कि कभी मैं भी इस मंजिल से गुजरूंगी, लेकिन मैंने उन्हें डांट दिया। वो बेचारी मिन्नत समाज से रहती रही और मैंने फोन बंद कर दिया। ये थी एक औरत जिसने बाबा की खिदमत की खातिर, छोटे भाई बहनों की खातिर शादी न की, अपनी शादी की उम्र से निकल गई। पास घराने जिनके बेटे चाहे उम्र रसीदा ही क्यों ना हो, वो सिर्फ कम उम्र लड़कियों की तलाश में रहते थे। एक चेहरा और उभरा, चुपती निगाह, उसकी भी याद आई। मुझे याद आया कि कब से उसे कहती थी कि मेरा शौहर रात नशे में धुत मुझे खूब मारता है, मेरे घर वालों ने मुझे तलाक दिलवा दी है। कहते हैं कि कोई औरत जानबूझकर अपने घर को खराब नहीं करती, लेकिन इन हालात में मैं काबू नहीं रख सकती थी। लेकिन तलाक के बाद अब मुझे लोग तलाक याफ्ता कहते हुए गुजरने में है। मुझे बताओ औरत का गुजर है कहाँ, उसका ठिकाना है कहाँ। औरत सिर्फ औरत है, चाहे वो तलाक याफ्ता हो, चाहे वो गैर शादीशुदा हो, चाहे वो बेवा हो, या तो घर घर की नौकरी करे या फिर लोगों की नजरों से अपनी हैसियत को छुपाती फिरे। अगर कहीं खुदा ना करे अच्छी शक्ल की हो तो और मुश्किल। हर तरह के इल्जाम को सहकर अपने आप को जिंदगी में कहीं न कहीं छुपा कर बेमौत मरने के लिए तैयार होते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चिया को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
मेरे गांव का नाम अदमजई है, जो कि डाखाना कुआ खटक में आता है। तहसील और जिला उसका नौशेरा है, खैबर पुख्तूनख्वा से ताल्लुक है। मेरी कहानी का इनवान है कराची में 15 दिन। یہ اس وقت کی کہانی ہے جب میری عمر 14-15 سال تھی. میرے خاندان کا تعلق صوبہ سرحد خیبر پختونخوا سے ہے. ہم 60 کی دہائی میں اصول رزق کی خاطر ملتان میں مقیم تھے. 1966 میں نے میٹرک کا امتحان لاہور بورڈ سے دیا. امتحان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا. وہ ایک محلے کی چوکی داری کرتا تھا. ایک رات ڈیوٹی کے دوران میں نے ایک گلی میں چند لوگوں کو اکٹھا دیکھا. قریب جانے سے معلوم ہوا کہ وہ اخبار میں میٹرک کا رزلٹ دیکھ رہے تھے. بے صبری سے میں نے سہم کر ان سے کہا کہ پلیز میرا رول نمبر بھی دیکھ لیجیے, میں نے بھی امتحان دے رکھا ہے. میرا رزلٹ دیکھنے کے بعد ایک نے کہا کہ مبارک ہو, تم نے تو فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے. میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ چلو اب تو مجھے کوئی نوکری آسانی سے مل جائے گی اور میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاؤں گا. ان دنوں ہمارے ایک گونڈی قرضدار کراچی سے آیا ہوا تھا. اس نے مشورہ دیا کہ یہ میرے ساتھ کراچی چلا جائے, اسے وہاں نوکری مل جائے گی کیونکہ اس کی بڑی واقفیت ہے. ہم سب بہت خوش ہوئے اور میں اس کے ساتھ شاہین ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے کراچی چلا گیا. کراچی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اس لیے میں انتہائی خوش تھا اور کراچی دیکھنے کے لیے بے چین. وہاں پہنچ کر میں نے کراچی کو دوسرے شہروں سے مختلف بہت بڑا اور زبردست شہر پایا. وہاں جانے کے بعد اس شخص نے صرف ایک بار میرے لیے نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مجھے ایک میڈم صاحبہ کے پاس لے گئے. اس نے میرا انٹرویو کیا اور کہا کہ بعد میں اطلاع دی جائے گی. وہ شخص رکشہ چلاتا تھا اور صبح نکلتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا اور اپنی تمام کمائی ماں کے حوالے کرتا تھا. یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا. کمائی کے پیسے زیادہ تر ایک ایک روپے کے نوٹوں پر مشتمل ہوتے تھے. ان کے مکان کا مالک ایک سندھی بوڑھی عورت تھی. ان کا آپس میں کرایے کے بارے میں کچھ مسئلہ چل رہا تھا. ایک دفعہ سندھی عورت اپنے بیٹے سمیت آئی, کرایہ دار ماں بیٹے بھی موجود تھے. سندھی بوڑھیا اپنے بیٹے سے سندھی میں بات کرتی تھی اور اس کا بیٹا کرایہ دار بوڑھیا کے بیٹے کے ساتھ وہی بات اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. پھر وہ اپنی ماں کو پشت زبان میں سمجھاتا تھا. یہ سلسلہ تقریباً 10 منٹ چلتا رہا اور میں نے 3 زبانوں کی اس خوبصورت ملن سے بہت لطف اٹھایا. خالی جیب اور کراچی کی سیر ناممکن سی بات تھی. ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے میں نے فٹ پاتھوں پر پیدل چل کر کراچی دیکھنے کا پروگرام بنایا. میں روزانہ صبح نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا. نکلتے وقت مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے آج کس طرف جانا ہے اور کہاں جانا ہے. علاقوں کے نام بھی معلوم نہیں تھے. گھومنے کے دوران اکثر سائن بورڈ پڑھ کر معلوم ہو جاتے تھے, جیسے رنچوڑ لائن, گولی مر, لی مارکیٹ, نئی کراچی, نظم آباد, لکھت آباد, مقبرہ قائد اعظم, بندہ روڈ اور کارادر وغیرہ وغیرہ. واپسی کا راستہ کبھی نہیں بھولتا تھا کیونکہ میری یاداشت بہت تیز تھی. جاتے ہوئے دیواروں پر لگے ہوئے پوسٹروں کو پڑھتا جاتا تھا. بمبینو سینما کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں زیبا اور وحید مراد کی مشہور فلم ارمان لگی ہوئی تھی, جو کہ گولڈن جوبلی کی طرف گامزن تھی, جس کے نغمے ان دنوں گلی کوچوں اور ہوٹلوں میں گونجتے تھے. میرا سب سے لمبا پیدل سفر غالباً کیماری کا تھا. حبیب پلازا اور لکشمی بلڈنگ کے پاس سے گزر کر میں ایک لمبی سڑک پر چلتا گیا تاکہ سمندر دیکھ سکوں. مجھے سمندر دیکھنے کا بڑا شوق تھا. سڑک کے اختتام پر میں نے لوگوں کا رش دیکھا. لوگ لانچوں میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ منوڑا جا رہے تھے, جو کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہوگا. میرا تو خیال تھا کہ یہاں پر سمندر سب کو یکساں نظر آئے گا اور میں کسی اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر کھلے سمندر کا نظارہ کر لوں گا, لیکن ایسا نہیں تھا. میں لوگوں کو بڑی حسرت کے ساتھ لانچوں میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں لانچ کا ٹکٹ نہیں خرید سکتا تھا کیونکہ تھوڑے سے پیسے میں نے کھانے پینے کے لیے رکھے تھے. ویسے مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اگر میں کلفٹن چلا جاتا تو آسانی کے ساتھ سمندر دیکھ سکتا تھا. اس کا مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ اس کے بعد میں کراچی کبھی نہیں گیا. سڑکوں پر ریڈ بلب جلنے کے دوران ایک منٹ میں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی تھی, لیکن ٹریفک کا نظام بہترین تھا اس لیے ٹریفک جام نہیں ہوتا تھا. بعض مصروف سڑکوں پر ٹرام چلتے ہوئے دیکھے جن کے ہارن ایسے ہوتے تھے جیسے کسی اسکول کی گھنٹی بجتی ہو, جو کہ مجھے بہت پسند آئے. لوگ اس میں بڑی شوق سے سفر کرتے تھے. بات لوگوں کی آئی تو قربان جاؤں اس وقت یعنی 46 سال پہلے رہنے والے کراچی کے لوگوں سے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سب لوگ یعنی مہاجر, پٹھان اور سندھی وغیرہ مل جل کر رہتے تھے. وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے. کراچی میں ایسا امن تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی. مجھے کراچی اتنا پسند آیا کہ دل کرتا تھا کہ ساری زندگی یہاں گزار دوں. کراچی میں پورے 15 دن رہتے ہوئے گزر گئے. فیصلہ ہوا کہ اب مجھے واپس ملتان چلے جانا چاہیے. انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور میں نے اپنے سامان کی گٹھڑی اٹھائی اور کین ریلوے اسٹیشن کی طرف پیدل چل پڑا. ریلوے اسٹیشن پہنچ کر معلوم ہوا کہ گاڑی جانے کے لیے تیار ہے. میں گاڑی کا ٹکٹ خریدنے کے لیے آ گیا. بڑا ملتان چونی کے لیے ٹکٹ کی رقم 19 روپے اور 8 آنے بنتی تھی. میں نے جلدی پیسے گن لیے تو اس میں 8 آنے کم تھے. میں نے کلرک سے کہا کہ جی میرے پاس تو 8 آنے کم ہے. وہ غصے میں بولا کہ میں اپنے جیب سے ڈال دوں. اس کے غصے کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. اس نے آواز دی اور ٹکٹ میرے حوالے کر دی. اس شخص کی وہ نیکی میں کبھی نہیں بھول سکتا. ریل گاڑی میں بہت رش تھا, پھل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. بڑی مشکل سے اندر داخل ہوا. کچھ لمحے بعد گاڑی چل پڑی. گاڑی آگے آگے بڑھنے لگی اور کراچی مجھ سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگی. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ٹرین سے باہر کی آبادی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی. آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ گئے جو کہ میں نے کراچی میں گھوم کر دیکھے تھے. میں نے کئی گھنٹوں تک کھڑے ہو کر سفر کیا. اس دوران جو لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ گپ شپ میں مشغول تھے اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا. ایک شخص جو کہ روزنامہ حریت پڑھ رہا تھا اچانک اونچی آواز میں بول پڑا, ایک زبردست خبر سن لو, محمد علی نے زیبا سے شادی کر لی. گاڑی چلتی رہی اور جب اسٹیشنوں پر رکتی تو مسافر کھانے پینے کی مختلف چیزیں خریدتے تھے جن میں پکوڑے, سموسے اور شامی کباب وغیرہ شامل ہوتے تھے. بچے آئس کریم اور ٹافیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے. یہ سب دیکھ کر میری اپنی بھوک بڑھ جاتی تھی. صبح ہو گئی, آخر کار گاڑی ملتان چونی پہنچ گئی اور میں بھی گھر پہنچ گیا. ماں نے جب دیکھا تو دوڑ کر میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوشی سے رونے لگی جیسے میں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو. شکریہ جی, مہربانی.
بہت اچھی کہانی لکھی شکور صاحب. آپ ویسے بھی کہانی لکھتے ہیں یا پہلی دفعہ لکھی ہے کہانی؟
بس جی کبھی کبھی لکھتا ہوں لیکن کہانی میں نے نہیں لکھی. میں یعنی درخواستیں وغیرہ لکھتا ہوں جن کو ضرورت ہو تو لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں جی.
اچھا اچھا, تو مجھے بڑا مزہ آیا خاص طور پہ آپ کی کہانی پڑھ کے, کیونکہ آپ نے جس کراچی کا ذکر کیا ہے وہ پرانی بات ہے. اب آپ کے گاؤں سے کچھ لوگ کراچی جاتے ہوں گے تو آپ پوچھتے ہیں ان سے کبھی اب کراچی کیسا ہو گیا؟
بالکل پوچھتے ہیں, بلکہ یہ ٹی وی میں خبروں میں جو وہاں کے حالات ہیں ان سے میں بالکل خبردار ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو کیا کس کی نظر لگ گئی ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جی یہ خبریں سن کر.
آپ کی کہانی پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بڑے انسانوں سے محبت کرنے والے شخص ہیں اور آپ کو ظاہر ہے وہی کراچی اچھا لگتا تھا جہاں سب مل جل کر رہتے تھے. مگر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے وہاں پہ ٹریفک لکھا ہے بڑا باقاعدہ ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہے اب کراچی کا ٹریفک کیسا ہے؟
مجھے یہ اندازہ ہے نا جی, اس وقت کراچی کی آبادی 50 لاکھ تھی جی اور اس وقت 2 کروڑ سے اوپر ہے. تو مجھے تو اندازہ ہے کہ وہ ٹریفک تو بڑا زبردست ٹریفک وہاں ہوگا اور وہاں اکثر ٹریفک جام بھی رہتا ہے.
بہت زیادہ بہت ٹریفک جام رہتا ہے اور ٹرام جو ہے جو آپ نے اس وقت دیکھی تھی اب ٹرام نہیں چلتی وہاں پر.
لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ٹرام چلتے ہوئے
بالکل بالکل ابھی تک وہاں پہ بعض سڑکوں پہ نا ٹرام کی پٹریاں موجود ہیں جن پہ ٹرام
سے. جی بالکل بالکل.
مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے سمندر نہیں دیکھا. سب سے
بالکل میں نے آج تک نہیں دیکھا.
تو پھر آپ کراچی جائیے نا دوبارہ دیکھیے جا کے.
میری تو خواہش ہے لیکن جس دن آپ یہ پروگرام پیش کریں گے نا جی تو مجھے آن لائن کیجیے, میں پھر بتاؤں گا کہ میں کراچی کیوں نہیں گیا.
کیوں نہیں گئے کراچی مجھے بتائیے آپ.
کراچی اس لیے نہیں گیا کہ ہم 1968 میں ملتان سے واپس آ گئے تھے اپنے گاؤں. تو یہاں پر مجھے جاب مل گئی. یہاں ایک کمپنی ہے جی آپ کو پتا ہوگا پاکستان ٹوبے کو کمپنی, اس کا نام ہے. مجھے وہاں جاب مل گئی.
اچھا,
تو اس جاب میں میں ایسا مصروف ہو گیا کہ 35 سال میں نے سروس کی اور اس دوران میرے بچے ہوئے, میری شادی ہوئی, بچے ہوئے اور بچوں کو کی تعلیم وغیرہ, 4 بچوں کی میں نے شادی کی ہے. پھر مجھے وقت نہیں ملا, ٹائم نہیں ملا.
لیکن دل چاہتا ہے اب بھی آپ کا؟
دل مجھے بالکل دل چاہتا ہے کہ میں جا کر سب کچھ دیکھ لوں. ان شاء اللہ دیکھوں گا, ایک دن میں جاؤں گا.
تو سامین اچھی بات یہ ہے کہ شکور زادہ صاحب کی کہانی ہم نے کیسے سنی ہے, جب پہلے ہم نے ساجد کی کہانی سنی تھی پشاور میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں. اور جو بات میں نے شروع میں کہی تھی وہ اس کہانی سے ثابت ہوتی ہے کہ کتنے پیار سے شکور زادہ صاحب اس شہر کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ اجنبی تھے اور وہ ان کو کتنی محبت ملی وہاں اور انہوں نے کس طرح لوگوں کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر ہے کہ خود کراچی کے رہنے والوں سے زیادہ دکھی کون اس بات پر ہو سکتا ہے کہ وہاں جو بدامنی ہوئی اور نسلی اور فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے وہاں پر, لیکن آج بھی کروڑوں کی آبادی کا جو شہر ہے وہ اسی لیے ابھی تک ایک زندہ شہر ہے اور روشنیوں کا شہر ہے کہ وہاں عام لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں. تو ہم یہ تو کہانی جو سنی آپ نے یہ ہمیں بھیجی تھی آدم زئی نوشیرہ سے شکور زادہ صاحب نے. یہ کہانی آپ نے پہلے بھی سنی تھی, ہمارے بہت سے سننے والوں نے فرمائش کی تھی اس کہانی کو دوبارہ سننے کی, تو خود مجھے بھی بڑا مزہ آیا. کافی دن پہلے ہم نے بالکل پروگرام کے شروع میں یہ کہانی آپ کو سنوائی تھی. اچھا ہماری ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شمسہ صاحبہ موجود ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں ان سے شمسہ صاحبہ سے. شمسہ صاحبہ نے یہ کہانی ہمیں اسلام آباد سے سنائی تھی. تو السلام علیکم شمسہ.
وعلیکم السلام شہناز, کیسی ہیں آپ؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اور اتنا میرے دل پہ اثر ہوا آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ذات سے وابستہ ایک کہانی کیا اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتایا, اور پھر کس طرح اس واقعے نے اور اس آپ کو یہ آگہی دی دوسروں کے غم کو سمجھنے کی اور ان کے درد کو جاننے کی. تو آپ تو بہت سی کہانیاں لکھتی ہیں, آپ کی شائع بھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی آپ نشر کرتی ہیں چیزیں, تو کچھ ہمیں بتائیے کہ کس طرح لوگ اپنی زندگیاں شیئر کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں دوسروں سے شیئر کر کے کہانیوں کو.
جی شناز میں آپ کو کیا بتاؤں, میں یہ کہانی تھی ظاہر ہے میری اپنی کہانی کی, اور میں نے جس گہرائی سے ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ لکھ دی تھی, مجھے نہیں پتا رب تھا اس میں یا نہیں, لیکن کہ مجھ پر لکھی ہوئی تھی اور میں نے لکھی تھی. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب میں دوسروں کی کہانی, اور میں نے اس میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ میں سنتی تھی تو شاید میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری کہانی میں ہمارا نام نہ آئے یا ہماری چیزیں نہ آئیں, تو ایک اندر سے ان بیچاروں کو یہ فکر ہوتی ہوگی. جیسے مجھے میں نے اپنے حصے میں اپنی کہانی میں دکھا ہے آپ سے کہ میں پہلے اپنی زندگی کو کچھ اور محسوس کرتی تھی, اور اس کے بعد جو ایک انسان میری زندگی میں لمحہ آیا اس لمحے نے میری پوری زندگی کو بدل لیا. عورتوں کے ساتھ یا میں نے جتنی اور مردوں کی بھی جتنی کہانیاں لکھی ہیں, اور سب سے کہانیاں صحیح کہانیاں سچی کہانیاں لکھی, اور جب ان سے بات کی اور ان سے تو وہ بات کرتے کرتے جو ان کا لہجہ تھا وہی مجھے بتا دیتا تھا کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں. لیکن بعد میں وہ مجھ سے یہ ضرور کہتے تھے کہ دیکھیے یہ سب کو نہ بتائیے گا, یا یہ آپ لکھیے تو کسی اور نام سے لکھیے گا یا کسی اور طرح سے کہیے گا. میں محسوس کرنے لگی ہوں اب کہ وہ ان کی وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ لوگ شاید مذاق اڑائیں گے, ان کے اوپر نہ اثر ہو. لیکن اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں, میرے ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہوں گے اور پڑھ کر اس کے بعد سوچنے پر مجبور ہوتے ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے چہرے جو ہیں وہ ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کہانیوں میں ہمیں دوسروں کی کہانیاں بھی نظر آنے لگیں.
درست, بالکل آپ نے کہا. اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو اچھا مطلب شرمندگی سی ہوتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی کے جو مصائب ہوتے ہیں کئی دفعہ دوگنے بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جیسے ہمیں ایک دیہات سے کبھی کبھی کہانیاں ملتی ہیں کہ بیٹے نے جائیداد پر قبضہ کر لیا, مطلب شہروں میں یہ بات عام ہے مگر شاید ایک دیہات کا آدمی زیادہ سچائی سے وہ بات کر دیتا ہے کہ سگے بیٹے نے جائیداد پر قبضہ کر لیا, باپ کو بہن کو گھر سے نکال کے باہر کر دیا. ایک واقعے میں بیچاری بہن کی طلاق اس لیے ہو گئی کہ بھائی نے ساری جائیداد قبضہ کر لی باپ سے کاغذ دستخط کرا کے, اور پھر بہن کے شوہر نے اس کو نکال دیا گھر سے جس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اس کو یہ ہوا کہ میرا تو جائیداد میں میری بیوی کا حصہ نہیں تو میرا بھی حصہ نہیں. تو پھر کس طرح آپ کیا کرتی ہیں, آپ ان کہانیوں کو دکھتی ہیں کسی اور نام سے یا آپ سوچتی ہیں کہ ان کو نہ لکھا جائے, کیا کرتی ہیں پھر آپ؟
کہانیاں جو ہیں ان کو چونکہ مجھے یہ لگا کہ ان کہانیوں کو لکھنا ضرور چاہیے, کیونکہ نہیں بہت سارے لوگوں پر اثر ہوگا لیکن کچھ ایک اگر ایک آدھ آدمی نے بھی اس کو کہانی کو پڑھ لیا تو جیسا کہ آپ نے ابھی مجھے بتایا نا دیہاتوں میں یہ اتنا عام ہے شہناز, دیہاتوں میں اتنا عام ہے کہ خاص طور پر جن کی صرف بہنیں ہیں, مطلب چار بہنیں ہیں اور صرف ایک بھائی ہے, وہ ان چار بہنوں کا حصہ قصد کرنا کا چاہتا ہے, اور ان بہنوں نے اپنی جب کہانیاں مجھے سنائی اور انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے جائیداد کی خاطر سے اس نے ان کے اوپر اپنی سگی بہنوں پر بھی الزامات لگانے سے دریافت نہیں کیا, تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرا پھر دل چاہا ٹھیک ہے میں نے ان کے نام واقعی نہیں لکھے کہ اچھا نہیں ہوگا, لیکن میں نے کسی اور طرح سے کسی اور رنگ سے یہ کہانیاں لکھی ہیں اس لیے بھی ضروری ہے. اور یہ آپ کا بھی قدم بہت اچھا ہے, مجھے اسی لیے چلا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم پورے ساری دنیا کو بدل دیں گے یا ہم بہت, لیکن اگر ایک آدمی کے اوپر بھی ایک کہانی کا اثر ہو جاتا ہے یا ایک چند جملوں کا اس کہانی کے بیچ میں کسی ایک ایسے واقعے کا اثر ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک طریقے سے سیٹسفیکشن بھی ہے اور ہمارا کام بھی ہے یہ.
اور اچھا ہمارے اس پروگرام میں کالرز بھی آتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں, ثاقب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کالز ہوں تو وہ ہمیں کالر سے ملا ہے. ثاقب کوئی کالز ہیں اس وقت ہمارے پاس؟ کوئی کالر آج ہمارے ٹیلی فون سسٹم میں کچھ خرابی ہے, جیسے کہ ثاقب نے مجھے بتایا تھا کہ کالز مل رہی نہیں. بہرحال اگر آپ کالز کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں لکھیے. میں آپ نے جو کہانیاں لکھی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی کہانی, پوری میں نہیں چاہوں گی, ڈیٹیل میں بھی نہیں چاہوں گی, لیکن جس کا آپ کے دل پر بہت اثر ہوا ہو, جس کہانی کا
آپ کو بتاؤں کہ پہلے سبھی سوچنے کے اثر ہوتا ہے تبھی ان کے لیے میرا قلم اٹھتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اب جیسے دیہاتوں کے تو چلیے یہ جو واقعات آپ نے بھی سنائے اور ہوتے ہیں کہ خاص طور کے پر شادیاں نہ کرنا, بیٹیوں کو بہنوں کو بٹھائے رکھنا تاکہ اگر شادیاں ہوں گی تو جائیداد بڑھ جائے گی, یا بڑے عمر کے بہت بڑے عمر کے کا مرد پتہ چلا 70-70 سال کے مردوں کی 10 سال کی اور 8 سال کی لڑکی سے نکاح کروا دیا گیا اور یہ کر دیا گیا. لیکن عام شہروں میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات اور ان کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جن کو تصور نہیں کر سکتے اور وہ ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اب جیسے عجیب سا لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ گھر سے تو نکلے ہیں نا بیچارے نوکری کے لیے نکلیں گے, اس کے لیے تو عورت خاص طور سے پر بات ہے تو بڑی بدنام ہو جاتی ہے. میں نے ایک عورت کی کہانی لکھی, اس نے مجھ سے کہا کہ میں میرے بچوں کو مجھے پالنا تھا, مجھے گھر سے نکلنا پڑا, میرے بچے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں کام کروں, لیکن میں مجھے جانا پڑا تو میں اپنی چپل اور برقع دونوں چیزیں بدل بدل کے جاتی تھی, ایک گھر میں دوسری چپل پہن کے جاتی تھی, دوسرے گھر میں دوسرے, اور وہاں جاتی تھی اور تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے یہی عورت ہے جو ان تین گھروں میں کام کرتی ہے اور نہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے. مطلب ایک عجیب, اور یہ شہر کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تو مجھے اس کی بھی کہانی بہت لمبی ہو جائے گی بات, کیونکہ کہانیاں ایسی ہیں شہناز کہ جو واقعی دل میں لگتی ہیں, چپتی ہیں, اور بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے پاس لوگ تھے جو جن کی کسی نہ کسی وجہ سے, جیسے زلزلے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں نے کس طرح سے کروٹ لی اور کتنے برد ہوئے, کچھ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے اس سے باپ سے اور ان جگہوں سے جب یہاں اسلام آباد اور آ گئے اور ان جگہوں کے اوپر آ گئے آپ, اچھے گھرانے کے لوگ تھے اور وہ ان کو اتنی مشکلیں اٹھانی پڑی اور اس کے بعد کیونکہ وہ نہ تو کسی چاہتے تھے کسی کی مدد لیں, ایسے لوگوں کا اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے.
میں آپ کو بتاؤں عارفہ کہ کبھی کبھی میں اخباروں میں تصویریں دیکھتی ہوں, خاص طور سے یہ جو مطلب سبھی لوگ جو ہے فاٹا, ابھی حال میں فاٹا سے جو لوگ آئے ہجرت کر کے اور ان علاقوں میں مہاجر بن گئے آ کے بڑے شہروں میں, تو ایک آدھ دفعہ میں نے ایسی تصویریں دیکھی کہ ٹرک سے ان کو جو ہے کھانا دیا جا رہا ہے اور بہت ہی ایک بزرگ نورانی شکل کے اور سفید کپڑے, بہت سفید پوش, اور ان کی جیسے لیتے ہوئے آنکھیں جھکی جا رہی تھیں کیونکہ یہ وہ ہاتھ تھے جو ہمیشہ دیتے رہے ہوں گے, انہوں نے کبھی بھی لیا نہیں ہوگا کسی سے اور مانگا نہیں ہوگا کسی سے. تو مطلب لیکن میں یہ بھی کہوں گی, میں ان سب سے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت پڑتا ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ چونکہ آپ نے دیا تھا, جب آپ نے دیا تھا تو آپ کا بھی دل بہت بڑا تھا اور آپ نے محبت سے انسانوں کے لیے کیا, تو کبھی بھی مصیبت کا وقت ہو آپ اس سے نہ شرمائیں کیونکہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے آپ کی اور آپ مانگ نہیں رہے ہیں. آپ کا ملک اگر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہے, آپ کے لوگ کرنا چاہیں, تو ضرور اس کو قبول کرنا چاہیے. اچھا عرفہ, دل نہیں چاہ رہا میرا کہ آپ جائیں, اتنی کافی باتیں کی, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ گائے بگائے ہمارے پروگرام میں اپنی کہانیوں کے ساتھ شریک ہوں اور شیئر کریں ہم سے یہ کہانیاں, کیونکہ آپ بہت اچھی کہانیاں لکھتی ہیں, میں دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں ان کہانیوں کو, تو اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شمسہ صاحبہ تھی, اور اب ہم چلتے ہیں پرومو کی طرف, پھر ہم اگلی کہانی اس کے ساتھ ہی آپ کو سنائیں گے, بلکہ میں جوڑی دیتے ہیں اس کو اس کہانی کو. یہ کہانی نصر اللہ صاحب کی ہے بنو سے, اور نصر اللہ صاحب کی کہانی سے پہلے ایک پرومو اور پھر وہ کہانی. جی,
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین, یہ
پتے
آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا نصر صاحب کی کہانی سنیں گے, لیکن یہ کہانی نقیب اللہ کی ہے. تو سنتے ہیں نقیب اللہ کی کہانی خود ان کی زبانی.
السلام علیکم, میرا نام نقیب اللہ ہے اور میرے گھر صوبہ بلوچستان ڈسٹرکٹ زیارت میں ہے. میرا عمر جو ہے نا تقریباً 17 سال کے لگ بھگ ہے اور 19 جنوری میں پیدا ہوا ہے. میں میرے گھر کے کفیل میرے والد اور چچا تھے. بدقسمتی سے چچا 10 سال ہو گئی کہ وہ گمشدہ ہے. میرے چچا کا یہ پہلا بار نہیں کہ وہ گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا. اس سے پہلے بھی 12 سال وہ کراچی میں گزاری. اسی دفعہ بھی وہ گھر کو کوئی حال احوال نہیں بھیجتے تھے. پھر میرے والد صاحب اس کو ڈھونڈنے کے لیے کراچی گیا اور ان کو پایا اور اس کو گھر میں لے آیا. یہ میرا چچا اس وقت گھر سے نکلا تھا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جب میرے والد نے ان کو گھر لے آیا تو اس نے کچھ عرصہ یعنی 2 ماہ ہمارے ساتھ گزاری. پھر دوبارہ میرے چچا نے کہا کہ میں وہاں کراچی میں لوگوں کے قرض ہے, وہی لے کر میں جلد واپس آ جاؤں گا. 1 ماہ بھی میں وہاں نہیں گزارے گا. لہٰذا میرے والد صاحب نے ان کو اجازت دے دیا. جب سے میرا چچا گیا ہوا ہے ابھی تک وہ واپس نہیں آیا. اگر اس کی یہ پہلا دفعہ تھا تو ہم ضرور سوچتے تھے کہ وہ شاید کسی جگہ میں پھنسا ہوا ہوگا یا کسی حادثے میں وہ پھوٹ چکا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی گیا تھا اور گھر کو کوئی حال احوال کے بغیر رہ رہا تھا. اب بھی ہم وہی سوچتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے رہ رہا تھا. میرے چچا کسی طرح بیماری میں مبتلا نہیں تھے, نہ اس کے دماغ میں کوئی فرق تھے اور نہ وہ کسی طرح نشہ کرتے تھے. بلکہ اس وقت جب میرے والد وہاں کراچی میں میرے چچا ڈھونڈنے گیا تھا تو میرے والد صاحب نے یہ معلوم کیا تھا کہ وہ ایک ڈرائیور ہے اور اکثر اوقات وہ تیل کے ٹینکر چلاتا ہے. میرے چچا کا اصل نام عبدالعلیم ہے, لیکن وہاں کراچی میں لالیم کا کافی مشہور ہے. جب میرے چچا کراچی چلا گیا تو میرے والد صاحب نے مجھے یہاں گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروایا اور خود کوئلے کے کام شروع کیا. سب سے پہلے میں بہت گھبرا ہوا تھا اور اسکول پڑھنا چاہتا ہی نہیں. جب نرسری کے ایگزام ہوا تو میں 2nd پوزیشن پہ آیا اور جس نے پہلا پوزیشن حاصل کیا تو اس نے مغروری محسوس کر رہا تھا. جب میں نے یہ دیکھ کر تو دوسرے سال میں نے اچھی محنت کی اور 1st پوزیشن پہ آیا. جب میں 4th کلاس میں پہنچا تو میرا اسکول پڑھنے کے ساتھ بہت شوق پیدا ہوا. کبھی کبھار رات خواب میں دیکھتا تھا کہ میں نے اسکول چھوڑا ہوا ہے اور کوئی مزدوری کر رہا ہوں. تو نیند میں آنکھوں سے آنسو بہتے. جب آنکھیں کھولتے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا کہ یہ تو نیند ہے, سچی تو نہیں. گھر کے اخراجات پوری کرنے کے لیے کوئلے کے کام کرنے پر مجبور ہوا تھا تو میرے والد نے زیادہ عرصہ کوئلے کے کام میں گزارا اور میں نے اسکول پڑھنا جاری رکھا. بالآخر جب میں 4th کلاس پہنچ گیا اور 4th کلاس کے ایگزام ہو رہا تھا, بدقسمتی سے میرے والد صاحب پر کوئلے کے چٹان گرا اور اس کے ٹانک ٹوٹ گئے. نہیں جانتا کہ میں خوش قسمت بولوں یا بدقسمت, کیونکہ میں اس وجہ سے خوش قسمت ہوں کہ اگر یہ چٹان میرے والد کے سارے جسم پر آیا تھا تو شاید وہ پھوٹ ہونا پڑا تھا. بس یہ وقت میری کلاس کی اختتام ہونے کی تھی اور ایگزام شروع تھا. میں زیادہ رنجیدہ ہوا تھا کیونکہ گھر کے کمانے والا واحد شخص تھا. سانس کٹنے کے بعد ٹانگ کے مالک نے میر والد کسی پرائیویٹ اسپتال میں علاج کرنے کے لیے لیا گیا تھا اور ٹانگ میں پٹیاں لگائی تھی کیونکہ یہ ساری اخراجات اسی پہ تھے جس کے کارن یہ ٹانگ ٹوٹ گئے تھے, لیکن انہوں نے فریج سے کام لیا اور سرکاری اسپتال میں نہیں لیا گیا اور رپورٹ درج نہیں ہوا. ہر ہفتے میں ایک بار مریض ڈاکٹر کو لے جانا پڑتا تھا, لیکن تین ہفتے کے بعد اس نے مجھے جواب دیا کہ میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا. اس کے کوئی رپورٹ درج نہیں ہوا تھا کہ یہ ساری دوائیاں کان کے مالک پر ہے اور میں بھی چھوٹا تھا, کچھ نہیں کر سکتا. سب سے مشکل وقت وہ تھا جو میں پرچوں کی تیاری کر رہا تھا چھٹی کلاس میں, اور لوگوں نے ہمارے والد کو گھر کو لے کر اور کہا کہ یار آپ کے والد جو ہے نا اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی. میں نے جب دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ میں کروں کیا, ابھی میں ایگزام دے دو اور ابھی گھر کے اخراجات پورا کروں اور والد کی خدمت کروں, ابھی میں کیا کروں. میں بہت حیران رہ گیا, بہت اتنا پریشان ہو گیا کہ میں بالکل بتا نہیں سکتا. میرے والد نے کہا کہ بس یہ تو اللہ کی پسند تھی اس نے کہ اس کے ٹانگ ٹوٹ گئے, ابھی ہم لوگ تو ہمت کریں گے کہ انشاءاللہ یہ والد صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے اپنے ہمسائن سے قرض لیا اور دوائیاں شروع کر دیا, اور میں چونکہ اسکول پڑھ رہا تھا اب مجھے کرنا تو کیا, گھر کے کمانے والا ہونا چاہیے. میں نے زیادہ سوچ لگانے کے بعد والدین کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں ٹیلر میں کام شروع کروں. اسی وقت مجھے شرما کی چٹیاں تھے اور میں نے کام شروع کیا ایک رامدل انسان کے ساتھ, وہ بھی میرے حالات دیکھتے ہوئے اور کام جلد از جلد سیکھنے کی کوشش کی. جب اسکول شروع ہوا تو میں اپنے کلاس میٹ کو دیکھتے ہوئے رونے لگتا تھا اور افسوس محسوس کرتا تھا, اور دل میں یہ کہتا تھا کہ یار اب میرے شوق کیا چیز ہے اور کرنا کیا ہے. جب اسکول کے اسٹوڈنٹ دیکھتے تو مجھے رونے لگتا تھا. ایک روز جب میری امی نے مجھے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں, امی نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے, کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنے دل کے حال خیر بتایا. والدین نے دوبارہ مشورہ کیا کہ ان کو اسکول پڑھنے کی اجازت دیں گے اور اجازت دے دیا, اور میں نے بھی بڑی خوشی سے اسکول میں داخلہ لیا. اسکول اور سیکنڈ ٹیم ٹیلرز کا کام مجھ کو زیادہ تھکاوٹ اور بیچنی تھی, لیکن اسکول پڑھنے کے ساتھ میں نے بخوشی یہ دونوں کاموں کو قبول کیا. ایک سال کے بعد میں ٹیلرز کے ایک جونیئر ماسٹر بن گئے اور اسکول میں محنت کرنا پیسوں کے لالچ میں نہیں چھوڑا, خوب محنت کی. وقت گزرنے کے ساتھ میں نے میٹرک اپنے شہر کے بوائز ہائی اسکول سے کیا. ایک بہن اور دو بھائی ہیں, دونوں محنت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے پہلا پوزیشن نہیں لیا جائے, یعنی میٹرک کی جو نمبر ہیں وہ اس وجہ سے کم ہو گئے کہ میرے نینتھ کلاس میں جو ہے نا تھوڑا سا بس مشکلات ہے, اسی وجہ سے میں نے نینتھ کلاس کی بھی بہت کم نمبر آئی, لیکن پھر بھی میٹرک کے بہت اچھے نمبر آئی, اور اب امید ہے ان شاء اللہ اس بار ان شاء اللہ اچھے نمبر آئیں گے. اس میٹرک کرنے کے بعد میں نے سوچ لگایا اگر مجھے تعلیم ایک اچھی ادارے سے حاصل کر لے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. میٹرک کے ایگزام کے بعد چھٹی میں میں کوئٹہ گیا اور وہاں سینٹرس پڑھنے کے ساتھ ٹیلرس کے کام بھی شروع کیا, کیونکہ مجھے اپنے اخراجات برداشت کرنا تھا. دو ماہ میں نے وہاں گزاری, میرے لیے وہاں پڑھنا کمانا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرنا بہت دشوار تھا, کیونکہ پڑھنے کی وقت بچتا ہی نہیں. میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور یہاں انٹر کالج میں داخلہ لیا, اور اب میں نے فرسٹ ایئر کی ایگزام دے دیا اور سیکنڈ ایئر میں داخلہ لیا, اور اب جو میں اپنی اسٹڈی کو دیکھتا ہوں اس کو بہت متاثر ہے, کیونکہ بجلی خراب ہے, نہ میں ٹیلرس کے کام کر سکتا ہوں اور نہ اچھی طرح اسٹڈی کر سکتا ہوں, اور اب میں حیران ہوں کہ میں کس طرح کالج کے اخراجات اور اپنے بہن بھائی جو اسکول پڑھ رہے ہیں اس کے اخراجات کیسے برداشت کروں اور کیسے آگے مزید تعلیم حاصل کر لوں. میری خواہش تو یہ ہے کہ میں یعنی آگے بڑھ کر اچھی تعلیم حاصل کر لوں, اچھی سے اچھی پوسٹ پر آ جاؤں اور لوگوں کی خدمت کروں, بس یہی میری خواہش ہے. اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرو اور کچھ کماؤ. مجھ سے چھوٹا ہے, وہ بہت شوقین ہے اسکول کے, کبھی بھی کسی نے اسی فرسٹ پوزیشن اپنے نام پہ نہیں کیا ہے, شمسلہ نام ہے اس کا. ہم لوگوں نے جتنے تعلیم کی وہ سارے امی کی وجہ سے ہم لوگوں نے کیے, کیونکہ ہمیں اصلاح افزائی دے رہی, وہ کہتی ہے کہ خود اللہ پاک خیر کرے, سب لوگوں کو مالک تو ہے, وہ اللہ پاک دیں گے روزی, لیکن آپ لوگ پڑھو, محنت کرو, ساتھ ساتھ پڑھو. ہمیں یہی اصلاح افزائی دے رہی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ آئندہ اس طرح ڈاکٹر بن جاؤں گے, اس طرح انجینئر آپ لوگ بن جائیں گے.
تو سامی نقیب اللہ کی کہانی آپ سنی زیارت بلوچستان سے, کتنی پیاری کہانی تھی. اتنا چھوٹا سا ایک بچہ ہے مگر کتنی ہمت ہے, اور اس میں ماں باپ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, خاص طور پہ ان کی ماں کا جنہوں نے ہمت دلائی ہمیشہ. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے پروڈیوسر ثاقب الاسلام تھے, انجینئر تھے سٹریٹ فرینکلن, ہماری آج مہمان عارفہ شمسہ تھی اس پروگرام میں, اور آپ سے درخواست ہے کہ کہانی آپ سنتے ہیں, ان کہانیوں کو سن کے آپ بھی ایک سیدھی سادی سچی کہانی اپنی زندگی کی ہمیں لکھ کر بھیجیے. ہمیں کوئی افسانے اور لفاظی اور بڑی بڑی باتیں نہیں چاہیے, جیسے نقیب ابھی سنا رہے تھے یا کچھ دیر پہلے آپ کو ہمارے شکور زادہ نے کہانی سنائی اپنی. تو آپ دیکھیں کتنی سیدھی سادی سی کہانیاں تھیں یا ساجد کی کہانی تھی. تو کوئی بہت بڑا رائٹر ہونا آپ کے لیے شمسہ صاحبہ کی طرح ضروری نہیں. آپ اپنی کہانی ایک سیدھے سادے انداز میں بھی سنا سکتے ہیں اور ہم مقابلے میں شامل کریں گے. اجازت دیجیے شہناز عزیز کو, آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.